الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالة زيادة درود والسلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
آج کل شادی کے موقع پر ناچ رنگ کی محفل اور دیگر گناہوں کے ذرائع استعمال کر کے خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
یہ تو ایسا سوال ہے کہ اس کا جواب ہر مسلمان اپنے ضمیر سے لے سکتا ہے کہ ناچ رنگ کی محفل یہ گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے. اور کیا عجب، آج کل گھر گھر میں جو ناچاکیاں اور لڑائیاں جاری ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہو. ایک میرے بہت پرانے دوست نے ایک بار مجھے کہا، میں اس کے گھر مدعو تھا، کہ ہماری میاں بیوی کے کھنے بھی ہیں، آپ کچھ صلح کی صورت کریں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جب شادی ہوتی ہے تو پر زور طریقے پر نافرمانیوں کا سلسلہ کر کے گویا ہر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے کہ کہیں سے بھی رحمت داخل نہ ہونے پائے. ہر طرف شیطان کا پہرا گویا لگا دیتے ہیں، شیطانتی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی پوری کوشش کی جاتی ہے. اب پھر شادی خانہ آبادی کیسے ہو؟ شادی خانہ بربادی ہی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے تو زہ قسمت کے ناچ رنگ کی محفلوں کی جگہ اجتماع ذکر و ناچ، جیسے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسا کیا جاتا ہے، الحمدللہ ان کا سلسلہ ہو، بیان کا سلسلہ ہو اور سنت کے مطابق شادی کی جائے. البتہ وہ رسم و رواج کر سکتے ہیں جن کو شریعت نے منع نہیں کیا. بعض ایسے عرف ہوتے ہیں جو اپنی اپنی برادری کے ہوتے ہیں، ان شریعت میں وہ ممنوع نہیں ہوتے، تو اس کے لیے حکم جواز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
دولہا کا شادی والے دن قبرستان جانا یا مزار شریف پر حاضری دینا کیسا ہے؟
جائز بلکہ بہت اچھا ہے. میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار کچھ لوگوں کے پاس گزرے جہاں لوگ ہنس بول رہے تھے، دل خوش کن باتیں ہو رہی تھی، تو ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا ذکر کثرت سے کیا گیا. اس مفہوم کی حدیث شریف ہے. قبرستان کی حاضری بھی موت کی یاد کا باعث ہے، جیسا کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان وعدہ شان ہے کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، کہ یہ دلوں کو نرم کرتی اور آنکھوں کو رلاتی ہے. اس مفہوم کی حدیث شریف ہے. تو جب دولہا قبرستان جائے گا، جیسا کہ جانے کا حق ہے، ضرور اس کو اپنی موت یاد آئے گی، کیونکہ شادی کے وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ زندگی میں اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی ہوئی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد بھی کوئی ایسی امید نہیں ہوتی کہ اس طرح کی خوشی حاصل ہوگی. تو ایسی خوشی میں شیطان پورا زور لگائے گا کہ وہ غافل ہو جائے بندہ، تو قبرستان جانا اور مزارات اولیاء کی حاضری دینا واقعی بہت ہی اچھا اور مستحسن فعل ہے. اللہ کرے سبھی اس طرح کریں, مگر حاضری ایسی ہو کہ جو حاضری کا حق ہے, صرف رسمی نہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك.
شادی کے تقریبات کے بارے میں اگر آپ کچھ احوال بیان فرما دیں.
الحمدللہ میں نے جب سے میری داڑھی آئی الحمدللہ رکھ لی تھی, اور اس وقت معاشرے میں داڑھی نہیں رکھی جاتی, سچی بات یہ لوگ نہیں رکھتے تھے, مجھ پر بھی آوازیں کستے تھے, میری ایک دھن تھی. جب شادی کی صورت بنی, میری شادی کی جائے, کوئی ہاتھ بنتا نہیں تھا, مجھے کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا, اور کہیں میرا رشتہ طے نہیں ہوتا تھا. ایک جگہ طے ہو گیا, کچھ دن کے بعد انہوں نے بھی توڑ دیا, مولانا نہیں چلے گا. ٹھیک, تو میں بڑا افسردہ ہوا, بہت دل برداشت ہو کر میں تقریباً روزانہ رات کو ہمارے محلے کی بادامی مسجد میں حاضری دیتا تھا, پھر گھر پہ آگے سوتا. تو میں مسجد میں چلا گیا, بہت دل دکھا ہوا تھا. میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا, یا رسول اللہ میرا جرم یہی ہے کہ میں آپ کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ معاشرہ اس طرح میرے ساتھ بدسلوکی پر اترا ہوا ہے. اب وہ کلام کیا لکھا میں, وہ اشعار بھی میرے پاس اب نہیں ہے, پتا نہیں کہاں سے, نہ یاد ہے, بس لکھا دوں. پھر کچھ دن کے بعد یا کچھ ماہ کے بعد پھر ترکیب بن ہی گئی الحمدللہ, موقع آ چکا بیمن مسجد بولٹن مارکیٹ باب المدینہ کراچی میں نکاح کی تقریب تھی. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے نکاح پڑھایا, پبلک بہت تھی. میرا ایک ہی اس میں نکاح تھا, وہ دن عام نکاحوں کا شاید جمعہ تھا, یاد پڑتا وہ جمعہ تھا, اوروں کے نکاح نہیں تھے, لوگ ہفتے کو نکاح کرتے ہیں, اتوار کو کرتے. پھر میں قبرستان بھی گیا, نور مسلم ان دنوں میں امامت کرتا تھا, وہی مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی اقتدا میں جمعہ پڑھ کر موقع کی مناسبت سے قبرستان حاضری ہوئی, مزار شریف پر بھی غالباً حاضری دی تھی. اور ایک مریض کی عیادت ہاسپٹل جا کر میں نے کی. یہ خوشیوں میں تھوڑا غم کی کیفیت پیدا کرنے والے انداز ہیں کہ خوشی میں آدمی اتنا پھیل نہ جائے کہ پھٹ جائے, پھول نہ جائے کہ پھٹ گیا. اور ویسے بھی میرا کچھ معاملہ ایسا تھا کہ میرے اندر غم کی کیفیات بہت تھی, اب بھی الحمدللہ ہے. جیسے عام لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اپنے اندر, میں کیونکہ مریضوں کو بہت دیکھتا رہتا ہوں, بےچاروں کو تڑپتا ہوا, مریض یاد آتے ہیں کہ اب اپنی عمر بھی واقعی اس وقت تو تقریباً 53 سال ہو گئی, اب تو ظاہر جوانی لوٹ کر آنے سے رہی, صحت گرتی ہی چلی جانی ہے بظاہر, یہ سارے آزاد ہوئے, اب یہ جواب دیتے جا رہے اور موت کی طرف گھسیٹتے چل رہے. میں نے وہ اس طرح دن گزارا, اور جو جو موقع میں اپنے علاقے میں ہوتا تھا تو الحمدللہ نماز اپنی نور مسجد میں جا کے پڑھاتا تھا. میں بلا وجہ جماعت کو ترک کرنا میری ڈکشنری میں نہیں, میں نے گھر اپنا پیر کالونی میں لیا, اسی لیے تھا نیا بات, تو وہ مسالم میرے تھے تک فیضان مدینہ میں نمازوں کا سلسلہ, تو بلا عذر شرعی جماعت ترک کرنے کی میری الحمدللہ شروع سے عادت نہیں تھی. یہاں تک کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا, میری ماں کی میت میرے گھر میں تھی, اور میں واحد فرد بہنیں ہیں میری, لیکن مردوں میں میں اکیلا, میں اپنی ماں کی لاش کو چھوڑ کے گھر پہ الحمدللہ نور مسجد میں نے نماز پڑھائی تھی. میرے آنسو چلے جا رہے تھے ماں کے ہم میں, انہوں نے الحمدللہ اس صورت میں بھی اپنی جماعت نہیں چھوڑی اللہ کے مطلب. خیر, تو میں وہ دن گزار کے, اب رات جو شب عروسی آتی ہے تو میرے انور نے مجھے سمجھایا تھا کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے الٹے ہاتھ سے لین دین کرے گی, تو پہلی بات ہی اس کو ٹوکنا شروع مت کر دینا کہ سیدھے ہاتھ سے سننا کرتا سن لیا. یہ بولا تم موت کی بار بار باتیں کرتے رہتے ہو, اس کے سامنے موت کا تذکرہ مت کر رہا. سن لیا میں نے. پھر رات کو ملے اس نے الٹا ہاتھ مجھے یاد پڑتا ہے, تو میں نے اس کو وہی میری عادت میں اپنی عادت سمجھ لی, میں نے اس کو سیدھے ہاتھ کی سنت عرض کی وہی پھر موت کا تذکرہ کہ دیکھو اس وقت جو خوشیاں ہیں یہ عارضی ہیں. ذرا موت تو دولہا کو بارات سے گھسیٹ کر نہیں آتی ہے, دلہن کو حجرہ عروسی سے اٹھا کر قبر میں گاڑ دیتی ہے, موت پیچھے لگی. میں نے بارے میں اس کو جس طرح بھی موت کے بارے میں عرض کیا. رات گزری پھر دوسری رات میں اتنا تاخیر سے گھر پہنچا کہ وہ سو گئی انتظار کرتے کرتے, میری مصروفیات تھی. اس طرح میری شادی کا سلسلہ ہوا. ظاہر اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ولیمہ میں نے کیا الحمدللہ سنت کے مطابق, پہلے یعنی کہ شب زفاف کے دو دن کے اندر ولیمہ ہوتا ہے سنت. تو یہ ولیمہ, تو میرا ولیمہ جو ہوا وہ الحمدللہ اس وقت میں رواج تو تھا ٹیبل کرسی کا, میرے یہاں بالکل دری پر ہم نے شطرنجی جس طرح یہاں بچی دری دری بچھا کر وہ تھالوں میں بالکل سادہ کھانا اکنی جس کو ہم لوگ بھیمن بولتے پلاؤ اکنی اور میرا خیال ہے سردا تھا اس تھالوں میں جس طرح نیاز میں تقریب کرتے ہیں کچھ لایا. کوئی ٹپ ٹاپ نہیں, کوئی وہ بلڈنگ کو سجانے کا جو دلہن بنا دیتے ہیں بلڈنگ کو ریکارڈنگ کا تو خیر تصور ہی نہیں. الحمدللہ یاد پڑتا نعتوں کی کیسٹیں لگائی تھی میں نے اسپیکر میں, اس دور میں یہ سب نئی باتیں تھیں, ایسا روٹین نہیں تھا, مجھے تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا, ماحول اتنا. اب الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ مجھے پوچھ پوچھ کر لوگ شادیاں کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ میں ہماری بیٹی کو آپ جہاں چاہوں. الحمدللہ تو عز و منتشا وہ تو دل و منتشا اللہ کا کرم. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
آپ نے اپنی شادی کا دعوت نامہ سب سے پہلے کسے بھیجا؟
الحمدللہ مطلب میری اس محبتیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, ہر مسلمان کی الحمدللہ محبت کا انکار ہی نہیں کر سکتا کوئی. ادا لا ایمان اللہ محبت اللہ, اس کا ایمان ہی نہیں جس کو سرکار سے محبت نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں, میرا ایک انداز تھا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں دعوت پیش کروں, کیسے پیش کروں. آخر کار میں نے جو مجھ سے ہو سکے وہ القاب شادی کے کارڈ پہ لکھے, پھر مدینہ شریف پیسنجر کے ساتھ بھیجے, بھیجا وہ لیٹر وہ شادی کارڈ. وہاں ایک عیسائی بھائی نے سناری جادیوں کے پاس پڑھ کے سنایا. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
شب عروسی کے بعد بھی آپ نے نماز فجر مسجد میں ادا فرمائی تھی؟
الحمدللہ میں نے کہا میری ڈکشنری میں بلا عذر شرعی جماعت تر کرنا نہیں تھا الحمدللہ. تو مجھے میرے انور نے تاکید کی تھی کہ دیکھو تم مسجد میں مت جانا فجر پڑھانے کے لیے, اس کو بھی پتا تھا میرا دوست تھا کہ یہ جماعتیں نہیں چھوڑتا. تو الحمدللہ وہ شب پہلی رات گزار کر میں اپنی روٹین کے مطابق فجر کی نماز پر مصلی میں لگے کھڑا ہو گیا, پڑھائی نماز الحمدللہ. پھر جب انور سے بات ہوئی تعجب کیا کہ تم نے پہلی رات گزار کے فجر پڑھا ڈالی, یہ کیسے پڑھائی؟ الحمدللہ پڑھائی, جو غلطی بھی نہیں اللہ کا کرم الحمدللہ. والله تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
سنا ہے آپ نے اپنے جہاز میں ملنے والے پلنگ کو بعد میں استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا, اس کی کیا حکمت ہے؟
میرے شروع سے ملا کر مجھے میری محبتوں کا ایک انداز تھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. مجھے پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چٹائی پر سوتے تھے, فرش خاک پر سوتے تھے, پلنگ تو میرے گھر میں پہلے بھی نہیں تھا. پھر جب آ گیا تو پہلی رات کے بعد جب دوسری رات آئی تو میں اپنی چٹائی پر تھا الحمدللہ. پھر پلنگ آہستہ آہستہ پھر اسٹور اور اس کے اوپر جو گھر کے اسباب ہوتے ہیں وہ لاد دیے گئے. اب نہ ہمارے گھر میں پلنگ ہے نہ کوئی صوفہ ہے. ہاں میرے اوپر جو حصہ ہے میرا جہاں ہمارا کتاب گھر اس کو ہم کہتے ہیں, وہاں کسی نے صوفہ تحفے میں دیا ہوا ہے, وہ لگا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا وہ صوفہ کس نے دیا, وہ میرے استعمال میں کبھی بھی بیٹھتا ہوں اس میں. اور اسی طرح فیضان مدینہ میں بھی صوفہ ہے بیان وغیرہ کرنے کے لیے کام آتا ہے بیٹھنے کے لیے. تو باقاعدہ ڈیکوریشن جس کو بولتے ہیں اس طرح کا ہمارے گھر کا نظام نہیں ہے. صوفہ سیٹ اور یہ خوبصورت چیزیں اس طرح کا نہیں, نہ پلنگ ہے ہمارے گھر میں. ایک تو گھر چھوٹے چھوٹے کمرے, پھر پونا گھر تو یہ فرنیچر گھیر لیتا ہے, جگہ نہیں کیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شادی میں بعض لوگ بیٹی کے دہیج کے لیے قرض مانگتے ہیں, کیا ان کی مدد کرنی چاہیے؟
معاشرہ جو ہے اس کو پورا لپیٹ میں, میرے یہ کہنے سے بےچارے سن بھی لیں گے, یہ چاہیں گے تو بھی ان کو ان کے بڑے بوڑھے نکل دیں گے, ان کی بڑی بوڑھیاں جو ہے نا وہ اٹک جائیں گی. کل نارملی شادی جو ہے ایک متوسط گھرانے کی میرا خیال ہے 15 سے 20 لاکھ روپے تو لگ جاتے ہیں. مکان کی بھی ترکیب بنانی پڑتی ہے, ماٹوا برادری میں مکان کی ترکیب ہوتی ہے, میرا خیال ہے 20-21 لاکھ روپے خرچہ ہو جاتا ہے شادی. اگر مکان کی ترکیب نہ ہو تو بھی 8-10 لاکھ روپے تو شاید کہیں گے. ظاہر ہے کہ پھر ساری جمع پونجی بھی چلی جاتی ہے, قرض کا انبار لگ جاتا ہے, پھر بعض لوگ سودی قرضے لے لیتے ہیں, پھر مارے مارے پھرتے. تو سود تو ایسی لانت ہے کہ یہ توک جس کے گلے میں پڑا وہ بیچارہ نکل نہیں پاتا, تو سود در سود چڑھتا ہی جاتا ہے, پھر خودکشیاں اور نہ جانے کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں. ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تمہارا یہ کہ شادی کے لیے اس طرح سوال کرنا جہیز کے لیے یہ ناجائز ہے, اور ایسوں کو دینا بھی ناجائز ہے, اس کو زکات بھی نہیں دے سکتے, جائز نہیں. غلط رسم و رواج کی وجہ سے لوگ مانتے اور ان کا اپنا ذہن بھی نہیں ہوتا, پھر یہ ڈھول تاشے اور ڈنڈیا رس بھی تو کھیلتے قوم کے پیسے لے کر. یہ کون سے شریف لوگ ہوتے ہیں بھیک مانگنے والے جو سنت کے مطابق شادی کریں گے؟ ساری غلط رسمیں کرتے ہیں, غلط دعوتیں کرتے ہیں. آج کل یہ ولیمہ کے نام پر بھی جو دعوت کرتے ہیں ولیمہ تھوڑی ہوتا ہے, جنرل میں بات کرتا ہوں ولیمہ تھوڑی ہوتا ہے, سب نمود و نمائش ہوتی ہے. اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شادی میں لڑکے والوں کی طرف سے کفیل جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے, برائے کرم شرعی حکم واضح فرمائیں.
یہ ناجائز, اس طرح کا مطالبہ. اول تو جہیز تو خیر ہوتا بھی ملک لڑکی ہی کیا ہوتا ہے, جہیز جو آتا ہے لڑکیاں اس کا مالک نہیں ہوتا, لڑکی اس کی مالک ہوتی ہے, بھلے وہ لڑکے کے گھر میں لے آئی تو جاؤ. تو اس طرح کے آج کل جو مطالبات ہیں وہ اکثر مطالبات ناجائز, بہت یعنی کہ سلح من لیتے ہیں کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو یا تو شادی نہیں ہوگی, یا اگر نہیں دیں گے اور شادی ہونے کے بعد تان و تشنی ہوتی رہے گی, تلخیق ہوتی رہے گی, ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی رہیں گی, کنجوس ہے مکی جوس ہے, یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا فلاں نہیں کیا, یہ گناہ کے کام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آپ نے اپنی شہزادی کو جہیز میں کیا دیا؟
میں نے پوری کوشش کی کہ سیدت النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو عنایت فرمایا تھا اس کی نقل اتاری جائے, پوری کوشش کی تھی. مثلا مشکیزہ پیش کیا, جندر بولتے ہم لوگ میمنی میں, وہ دو پٹ والی جو چکی ہوتی ہے گھریلو وہ پیش کی, کنگن چاندی کے کنگن وہ پیش کیے. इस तरह की मतलब कुछ चीजें मैंने लिस्ट देखकर किताबों में जो जो मुयस्सर आया वो अल्हम्दुलिल्लाह जहाज में पेश करने की कोशिश की। जो लड़की को रुखसत करते वक्त सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सैयदा खातून जन्नत फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर शफ़क़त फरमाई थी, वो रुखसती के वक्त भी उन पर अमल करने की कोशिश की थी मैंने। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب।
लड़के या लड़की का रिश्ता तय करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
सूरत और सीरत दोनों पेश नजर रखनी चाहिए, मगर आजकल सिर्फ सूरत और दौलत को पेश नजर रखा जाता है, जिसकी वजह से खाना आबादी होने की वजह खाना बर्बादी आम है। अगर सीरत भी साथ में देख ली जाती तो बात बन जाती। सीरत में बाद बातों को तो देखते हैं, गुस्से वाला तो नहीं है, ये लड़की गलत चलन की तो नहीं है, जो माशरे में मायूब बातें वो देख लेते, लेकिन सबसे बड़ा ऐब बेनमाजी होना, इसको कोई नहीं देखता। पूछता भी नहीं होगा कोई कि नमाज पढ़ती है नहीं, कि नमाज पढ़ता है कि नहीं। अगर नमाज ना भी पढ़ता हो तो कोई इस पर ऑब्जेक्शन है उसे मिली जाती, बेनमाजी हो, हराम कमाता हो तो भी, बल्कि हराम कमाने वाले की वैल्यू ज्यादा है। इस दौर में हलाल कमाई खुशकर्मी तो बहुत लोग है, मेरी हलाल कमाई है, लेकिन कसौटी पर आएंगे तो पता चलेंगे चलेगा कि कितनी हलाल कमाई। सूद का लेन देन आम है, सूदी कारोबार आम है, सूद की लोन लेकर जितने भी मालदार है, मल्ला वालों को बचा हुआ हो तो मेरा गुमान है कि शायरी को बचाओ। मालदार वो सूद से बच जाए, टैक्स की चोरी से बच जाए, झूठ मिलावट दूसरों के पैसे दबाना कर्ज लेकर अदायगी में टाल मटोल करना, ये तो गोया मुआशरे का कारोबार का हिस्सा है, इससे तो मतलब कौन बचता होगा। तो अब हराम कमाई करता है, सूदी अड्डे का अफसर है तो उसको तो कई लड़कियों से हराम कमाई तो भी कोई ऐब माजल्ला अब नहीं समझा जाता। देखना ये चाहिए कि लड़का लड़की दोनों की शक्लो सूरत के साथ साथ, शक्लो सूरत भी अच्छी होनी चाहिए इसका इनकार नहीं, लेकिन सीरत भी देखनी चाहिए कि नमाज सुन्नतों पर अमल, सबसे पहले ये अकीदा, अकीदा भी दुरुस्त है। माजल्ला अकीदा खराब है तो फिर उसकी नेकियां अपने किस काम की, अकीदा दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत का ही इनकार है तो फिर उसकी इबादत किस काम की, उसकी रियाजत किस काम की, वो तहज्जुद भी पढ़े तो अपने ना चले। तो अकीदा देख लिया जाए, अमल देख लिया जाए, किरदार देख लिया जाए, अखलाक देख लिया जाए, एक घर का माहौल भी देखना जरूरी होता है। लड़का हीरा होता है, लेकिन लड़के के साथ साथ लड़के की माँ, उसकी बहनें कितनी है तादाद, शादीशुदा कितनी है, कमारियां कितनी है, तो घर का इस तरह माहौल और अखलाकियात देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जो घर टूटते हैं तो मियाँ बीवी के झगड़ों की वजह से बहुत कम टूटते हैं, ज्यादातर सास और बहू के झगड़ों की वजह से टूटते हैं। सास का जो किरदार है वो बड़ी बड़ा अजीब है। औरत बहसीयत बच्ची देख ले, जब बच्ची है बहुत भोली भाली मीठी मीठी होती है, फिर जरा बड़ी होती है तो अब जैसे ये बेटी के बाद बहन के रोल पर आती है तो बहन भी अपने भाई के साथ बहुत ही मुनासिब रवैया होता है उसका। औरत बहसियत माँ भी बहुत अच्छा किरदार होता है अपनी औलाद के साथ, औरत बहसियत बीवी बहुत मुनासिब किरदार होता है अक्सर। लेकिन यही औरत जब सास के किरदार पर आती है, पता नहीं इसको किसकी नजर लग जाती है, यही औरत इसकी बेटियां भी साथ हैं उसके साथ इसका सुलूक देखने, और यही औरत के बेटी की तो माँ है तो माँ का रोल वहां रहेगा शफ़क़त और ममता, लेकिन जहां ये सास है बहू के साथ इसका रोल जो है बहुत घनौना। अक्सरियत पर बात कर रहा हूं, दिल अक्सर बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल ऐसा है तो सासें अच्छी भी होती है उमूमन ऐसा होता है। अब वो जब सास के रोल पर आती है ना तो उसको अजनबियत, उसको अजनबी समझती, गैरियत का बर्ताव होता है, बेटी से कानाफूसी करती रहेगी, اور وہ جب بہو آ جائے گی بچوں کو جائے گی تو بہو سمجھ جائے گی کہ میرے سے کچھ چھپا رہے کون نہ ہو یہ میرے خلاف کوئی پلاننگ ہو رہی ہے اس کو مسئلہ جب ہم ڈالے گا. پھر وہ بیچاری اگر مصلی پر بیٹھ کر نماز کے بعد تسبیح بھی پڑھے گی تو ماں بیٹیاں بات کریں گی کہ جادو کر رہی ہے کوئی منتر پڑھ رہی ہے. یہ بالکل اس معاشرے میں ہے اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ بیچاری درود شریف پڑھ رہی ہے ذکر افکار کر. اچھا پھر یہ بھنک اس کے کانوں میں پہنچتی ہے وہ سن لیتی کبھی نہ کبھی یا کبھی غصے میں آ کر بول دیتی کہ جادوڑی تو نے جادو کیا ہے جو میرا بیٹا سیدھے میں ان سے بات نہیں کرتا میرے بیٹے کو تم نے چھین بیٹے کو چھین لیا تو قبول نہ قبول تو تم نے کروایا تھا چھین لیا سونپا تو تم نے بس. ماں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا جو ہے بہو کو میرے سامنے مارے چھاڑے بہت خواہش ہوتی ہے. تو بطور ساس اس کا کردار بڑا ضروری ہوتا ہے اکثر. تمہارا جو گھر کا ماحول بھی دیکھ لیا جائے ماں باپ کا بھی کردار دیکھ لیا جائے اس طرح سوچ سمجھ کے اگر استخارہ بھی کر لیا جائے شادی کرا دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ آبادی کرے وہ سب کام شریعت کے مطابق پھر اس کی برکت سے انشاءاللہ خانہ آبادی میں چانس بہت ہو انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شادی سے پہلے لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنا اور ایک دوسرے سے ملنا کیسا؟
دیکھنے کی تو اجازت ہے کہ جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے. تنہائی میں نہیں مل سکتے تنہائی میں نہیں دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ ملاقات کی کوئی مطلب اجازت نہیں ہے. خالی ملاقات پر کہا آج کل تو انگوٹھی بھی پہناتا ہے لڑکا لڑکی کو سونے کی انگوٹھی پہناتا ہے بنا جائز. بلکہ شاید لڑکی لڑکے کو پہناتے لڑکی کا پہنانا بھی حرام اور لڑکے کو سونے کی انگوٹھی ویسے ہی پہننا بھی حرام. ساتھ میں ہمارے وہ سیر و تفریح بھی کرتے ہیں گھومتے پھرتے حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اپنی منگیتر سے ٹیلی فون پر گفتگو کرنا یا اس کے ساتھ خطوں کی تابت کرنا کیسا ہے؟
ہلاکت جبکہ شریعت کی اجازت سے نہ کرنا. ہاں جیسے کہ اب وہ منگیتر مفتی صاحب ہیں اور اس کو واقعی کوئی شرعی مسئلہ پیش آیا ہے تو وہ اب عالم سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے اسی قبیل سے اگر ہو اور وہ ٹیلی فون کرتی ہے کوئی شرعی مسئلے کی وجہ سے اور بیچ میں شہوت مخل نہیں ہے اس کا دخل نہیں ہے تب تو جواب کی صورت ہے. اسی طرح خط و کتابت بھی کہ وہ دار الافتاء کھول کے بیٹھے ہوئے مفتی صاحب منگیتر صاحب اب اس کو استفتاء بھیجا اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج کل دلہن کو ایسا میک اپ کرایا جاتا ہے کہ جو وضو اور غسل میں عموماً رکاوٹ بنتا ہے اور اسے کئی گھنٹے اسی میک اپ میں گزارنے پڑتے ہیں. ایسی صورت میں بیچاری دلہن وضو اور نماز کا کیا کرے؟
جبھی تو وضو اور نماز بھی پڑھی نہیں نا باچاری ہوتی وہ اس طرح کرتی کہ وہ اس کا وضو آسان رہتا نماز بھی پڑھتی نماز کون پڑھتا ہے آج کل؟ میرے خیال میں مشکل سے 5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے میرا کیونکہ نماز کا ذہن نہیں ہے. میں نے اپنے گھر میں پوچھا تھا پہلی رات اس نے نیل پالش نہیں لگائی ہے. میں نے کہا نیل پالش کہاں ہے؟ آزمانے کے لیے میں نہیں لگائی. اس نے کہا نہیں کیوں؟ تو میں نے وہ لگی ہو تو وضو نہیں ہوتا. میرا دل بہت خوش ہوا کہ اس کا ماشاء اللہ پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے ورنہ میں نے وہ لوشن رکھا تھا. میں نے اپنے پاس وہ نیل پالش تو میں نے گھسنے نہیں دی اپنے گھر میں اس کا لوشن ضرور لے کے رکھا تھا کہ اگر ان نے لگائی ہوگی تو میں اس کو صاف کر دوں گا. الحمدللہ اس کے استعمال کی کبھی زندگی میں نوبت نہیں گئی. کبھی زندگی میں اس نے الحمدللہ نیل پالش لگائی نہیں. میرے ہوتے ہوئے غیر اب اس سے پہلے کمسی آئی اس نے کہ جس سے وضو کا پرابلم ہو نماز کا مسئلہ تو غسل بھی نہ اترے نیل پالش لگی ہوگی. ماحول اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ اس کو بیبی کٹ بال کٹواتی ہے. حالانکہ مردانہ کٹ کے بال یہ بھی حرام ہے عورت کے لیے مرد کی مشابہت ہے. اتنی خرابیاں گھس چکی ہے کہ بظاہر اپنے بس کا روک نہیں رہا کہ اس کو روکا جائے. اللہ تعالیٰ ہی کو اسماف کر دے. وہ خالق الاسباب ہے, مسبب الاسباب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بھولے کو تحفہ دینا کیسا
جائز؟ صلوا علی الحبیب.
بھولے کو کیا تحفہ دینا چاہیے؟
کمر میں ڈال کر رکھا, اب ہر جس کو دیکھو گجرا اٹھا کے چلا آتا ہے, گلدستہ لیے چلا آتا ہے, ہزاروں روپئے جزیرے گلدستے. آپ خود بتائیں کہ دولہا کو کام جائے گا بےچارے, ایک پیسے کے لیے وہ اب اس کا ایک پیسہ بھی آئے گا نہیں. یہ غریب بےچارہ کس طرح اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے, امی سے منت کر کے, بہن کو کٹا کر, بھائی سے ڈر کے اس نے رقم کی ترکیب کی اور آپ نے گجروں میں اس کو دبا دیا بےچارے کو. یا شوپیس طرح طرح کے اٹھا لاتے, اتنے بڑے بڑے شوپیس اور برتن کیا لے آتے جو عموماً کام کے نہیں ہوتے, بس وہ خالی سجاوٹ ہے, نہ اس سے پیٹ بھرتا نہ تن ڈکتا. تو میری تو سمجھ میں یہی آیا کہ جب بھی کسی کو تحفہ دیتے ہیں, وہ دولہا ہو یا کوئی بھی ہو, تحفہ اگر دینا ہے اس کو تو یا تو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو دیکھے کہ اس کو کس طرح کا تحفہ دینا چاہیے, سامنے والے کی تھنکنگ دیکھ کر. اگر یہ نہیں سمجھ میں آتا تو پھر لفافے میں رقم ڈالی اور پیش کر. مٹھائی کا 2 کلو کا ڈبا لے کر آپ مولانا کے پاس چلے جائیں, مولانا بیچارہ شوگر کا مریض ہو, مٹھائی دیکھ کر اس کا دل ہی چلے گا اور کیا کرے گا. تو وہ 2 کلو کا مٹھائی کا ڈبا لینے کے لیے 1 کلو کی مٹھائی کا پیسے دے دو گے تو مولانا کا 2 دن کا راشن آ جائے گا. اس لیے لوگوں کی نفسیات کے مطابق اس کو تحفہ دینا سیکھنا چاہیے. جس کو دیکھو مولانا کے لیے مسلح اٹھائے چلے آتے, پیر صاحب کے لیے مسلح لے آتے. تو مدینے جانے کی خوشی میں بھی اگر اس کو آپ 50 روپے کا نوٹ دے دو تو آپ کا 200 روپے کا مسلح بچ جائے گا, مولانا کا 1 دن کا دیاری ہو جائے گا, اس کے بچے کا راشن ہو جائے گا, یا بچے کے لیے کپڑے کا جوڑا آ جائے گا, قرضہ ہے تو اتر جائے گا بےچارے کا. تو مولانا عام طور پہ بےچارے کئی مولانا ہوتے ہیں ہم نے دیکھے, سفید پوش ہوتے, تنخواہیں کم ہوتی ہیں, ہاتھ پھیلانے کی عادت نہیں ہوتی, سب کو نظرانے نہیں دیتے, اس لیے مجھے حاجت بھی نہیں ہے, میرا پیٹ فل بھرا ہوا الحمد للہ بھرا ہوا ہے اور بہت کھانا بچا ہوا, آپ کو جب کھانے کا دل ہو تو مجھ سے بات کرو. میں اپنی قوم کی ہمدردی کر رہا ہوں, جو بےچارے علماء ہیں یا مشائخ ہیں یا پیش امام ہیں, یہ عموماً ان کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی, کھانا بھی ہر علاقے میں نہیں آتا. میمنوں کے علاقے میں رواج ہے کہ مسجدوں میں کھانا لے جاتے ہیں, باقی علاقوں میں نہیں جاتا. خود ہماری فیضان وزیرہ میں میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے امام یا مؤذن کو کھانا دیا ہو, یا کوئی سوٹ پیس دیا ہو, یا کوئی نظرانہ دیا ہو, میں نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ فیضان وزیرہ کتنی بڑی کبھی. تو اس طرح میں بات کر رہا ہوں کہ کہیں بھی امام اپنے محلے کا اس کا ہمدردی ہو تو اس کو مسلح اور مٹھائی کا ڈبا دینے کے بجائے, گجرا پہنانے کے بجائے کمر میں ڈال کے, ہاں کھلا آپ دیں گے تو وہ جھجک ہوگی شرم آئے, کمر میں ڈال کر اس طرح دیا جائے کہ کوئی نہ دل سے ان شاء اللہ. مجھے ہرگز مت دینا, مجھے دینا چاہو تب بھی میرے بدلے اپنے محلے کی مسجد کے سنی امام صاحب کو دے, مجھے نہیں چاہیے الحمد للہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے, ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
ولیمہ کیسے کیا جائے؟
ولیمے کے لیے اتنی بھیڑ جمع کرنا کوئی شرط نہیں ہے, 2-3 اگر اپنے دوست ہوں یا عزیز ہوں ان میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے 15 قسم کی ڈشیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں, جو بھی میسر ہے حسب حیثیت, دال چاول گوشت کھانا جو بھی آپ پیش کر سکتے ہیں خوش دلی کے ساتھ وہ پیش کر دیں ولیمہ ہو. وہ شادی کے شب زفاف کے 2 دن کے اندر, یا تو رات گزار کر اب جو دن آیا اس میں, یا پھر دوسرا دن. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ایسے ولیمے میں شرکت کرنا کیسا ہے جس میں میوزک چلایا جاتا ہو؟
جہاں دعوت ہے اسی کمرے میں موسیقی ہے, یہ اسپیکر لگا ہوا ہے, تو اب وہاں جانا نہ جائیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کھانا کھانے کی چند آداب بھی ارشاد فرما دیں.
پہلے تو ہاتھ دھوئے جائیں, منہ کا اگلا حصہ دھو لے, کلیاں کر لے, تین تین بار ضروری نہیں, ہنس کے ضرورت ہاتھ دھو لے. اب ہاتھ میں اتنا میلے کہ تین بار سے نہیں چھوٹتا تھا, بارہ بار میں چھوٹتا, بارہ بار دھو لے, بارہ لے کے میل اتر جائے, کلیاں ہو جائے, کلی منہ میں پان بھرا ہوا, تین کلی میں منہ تھوڑی صاف ہوگا, جتنی ضرورت ہے منہ صاف کر لے. تو اس طرح کھانے کے لیے جب بیٹھے تو کھانے کی نیت, کھانے کی بھی نیت ہو, عبادت پر طاقت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, یہ نیت. ایک گھٹنا کھڑا کر کے دوسرا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ گئے, اگر بے پردگی نہ ہوتی ہو, کپڑا تنگ ہے بے پردگی ہوگی تو پھر چادر ہے تو پردے میں پردہ کر لیے گی, مدنی نام بھی ہے ہمارا, مدنی نامات پر چادر نہیں ہے, کپڑے بھی تنگ ہیں تو پھر دو زانو بیٹھ جائیں کھانا کھائیے. بہرحال یہ کہ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے سے یہ فائدہ ہوگا, سنت ادا کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اپینڈکس سے حفاظت ہوگی, ورنہ اپینڈکس ہو جاتا ہے, چار زانو چوکڑی مار کر جو بیٹھتے ہیں پناٹھی بنا کر میمنی میم بولتے, تو اس طرح اپینڈکس کا خطرہ رہتا ہے, آنت بڑھ جاتی ہے. اپنی طرف سے کھائے, تین انگلیوں سے کھانا سنت انبیاء علیہ السلام, نوالے چھوٹے ہوں خوب چبا کر کھائے, جب تک ایک نوالہ نگل نہ لے دوسرا نوالہ نہ لے. ہم لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے, ایک نوالہ ابھی منہ میں پچڑ پچڑ کر رہے اور دوسرے نوالہ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو ہرس کی علامت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرس کی علامت, ہم لوگ تو کھانے کی طرف پیاسی نظر سے دیکھتے ہیں, یہ بھی ہرس کی علامت ہے, وہ دور کے دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی برتن ہے تو جی چاہتا ہے کہ کھولے تو دیکھے اس میں ہے کیا, کوئی نہیں کھولتا تو کسی بہانے سے دیکھ کے کھول لیتے کیا کیا آئٹم, یہ ہرس کی علامت ہے. اچھا اکثر لوگ بیچ میں سے ہاتھ مارتے ہیں, یہ تو میں نے اکثر دیکھا, سالن بھی نکالیں گے تو بیچ میں سے نکالیں گے, کھانا بھی نکالیں گے بیچ میں, تو بیچ میں دراصل برکت نظر ہوتی ہے. اس کے آداب میں سے یہ کہ اپنی طرف سے انہیں کنارے سے کھائے, پھر بھلے بیچ تک پہنچ گئے. ہاں البتہ اگر مختلف چیزیں ہیں تو ادھر ادھر سے اٹھا سکتے ہیں, کئی چیز میٹھا ادھر رکھا ہوا ہے تو تیکھا ادھر رکھا ہوا ہے تو پھیکا ادھر رکھا ہوا ہے تو ادھر سے لیا ادھر سے لیا, تو حرج نہیں. جو دانے گر گئے ان کو اٹھا کر کھا لیجئے, روٹی کا نوالہ گر گیا اس کو اٹھا کر کھا لیں, شرمائے سنت ادا کریں. حدیث شریف میں تم نہیں جانتے کھانے کی کس حصے میں برکت ہے, ایک دانہ جو ہڈی میں چھپا ہوا چلا گیا ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے, ہو سکتا ہے کوئی برکت نہیں جائے, تو ہڈی کو بھی اچھی طرح جھاڑ لے پلیٹ پر یا اس طرح جھاڑ لے تاکہ جو ہڈی جو ہے ہڈی کو ٹھوکنے سے اس کے دانے نکل آتے ہیں, اکثر ہڈی میں بہت دانے لگے ہوتے ہیں. دعوتوں میں سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے, یہ ہرس, یہ بھی ہماری ہرس ہوتی ہے کہ ہم اگر یہ ہڈیاں چاٹنے میں لگ جائیں گے تو یہ کون کھا کے اگر ہاتھ جھٹک کے تو اپنے رہ جائیں گے, اپنے کیسے کھائیں گے. اس طرح گرم مسالے کے وہ پورے پورے لوچے اٹھا کے زمین پہ ڈال دیتے ہیں, ایک ایک چیز اٹھائی جائے اس کو اچھی طرح اس کے دانے نکالے جائیں, وہ جو بڑا الائچا ہوتا ہے اس میں بھی چاول کے دانے پھنسے ہوئے رہ جاتے ہیں, زیرا پٹکا ہوا ہوتا ہے اس میں, یہ سب نکال کر پھر یا چوس کر چاٹ کر اگر کڑھائی اتنی آتی تو کھا بھی سکتے اس کو, بھی کالا الائچا تو میں کبھی کبھی کھا لیتا ہوں, کم کھاتا ہوں, مزہ نہیں آتا مجھے. باقی تقریباً یہ دار چینی, لونگ, کالی مرچ یہ سب کھا جاتا ہوں. اس کے فوائد پکنے کے بعد وہ فوائد نہ صحیح, لیکن بس میرے مجھے لگتا ہے کہ ہے تو غذا تو کائے کو کہتے, یہ بھی غنیمت ہے. جہنمیوں کو تو وہ غذا دی جائے گی کہ جو جہنم کے تلے میں پیڑ نکلے گا جیسے دیووں کے سر, جن کا سر جیسے تک کوپناک پیڑ ہوگا تھوہڑ, اور جب وہ دوزخی اس کو کھائے گا تو اس کے گلے میں کھائے گا. یہ اس کے لیے جو پانی مانگے گی وہ کھولتا ہوا جہنم کا پانی دیا جائے گا, مائے حمیم جو منہ کے قریب جائے گا تو منہ کی کھال اس میں گر جائے گی, جب وہ پیے گا تو اندر سے ہاتھیں کٹ کر پیچھے کے رستے, ہم نہ وہ کھائیں گے نہ پیئیں گے انشاءاللہ, محبوب کے صدقے میں ہم جانے پھوس کر پیئیں گے انشاءاللہ. ڈرنا سب کو چاہیے, خوف خدا ہونا چاہیے, تو اگر کھانا کھاتے ہوئے ان باتوں کی طرف ہماری توجہ ہو, ان جہنم کی غذاؤں اور جہنم کے مشروبات ہو, جہنمیوں کا خون اور پیپ بھی پینے کو دیا جائے گا, جہنمیوں کو. یہ کافروں کے لیے, کافر بھی ہیں گے, ہم تو آقا کے غلام ہیں, مگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوگا. تو ان چیزوں پر پیش نظر رکھیں گے نا, تو پھر میرا خیال ہے نزائش میں کچھ نہ کچھ کاٹی لگے گی. تو یہ دار چینیاں اور یہ اگر مسالے بھی اگر منہ میں آدمی ڈال لے اور پھر ان چیزوں کو یاد کرے, یار یہ تو بہت غنیمت ہے, بہت اچھی چیز ہے, اس کا کھانا ممکن ہے. وہ جہنم کا کھانا تو ممکن ہی نہیں ہے کھانا, مگر کھانا پڑے گا جن کو کھلایا جائے گا. اللہ میں نہ کھلایا, اللہ میں نہ دکھایا, حبیب کے صدقے بھی یاد نہ. ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں مولا, ہماری طاقت نہیں عذاب سے دے گی, کوئی بھی نہیں سہ سکتا. اسی طرح اگر کھانا لذیذ نہ بناؤ تب بھی جہنم کی غذا کو یاد کر لیں کہ اللہ کا کرم یہ تو بہت اچھا ہے, اور کھانے آئے تو نہ لگائے تیکھا ہے نمک زیادہ ہے. تو حسب ضرورت اس کو سمجھانے کے لیے بولنا الگ بات ہے, تاکہ آئندہ احتیاط کرے, جبکہ نیت دیکھ لے اپنی مقصد, عیب نہ لگائے کھانے میں, ٹیسٹ نہیں ہے, بالکل بے تکا ہے. یہ عام ہمارے عیب لگایا جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانا پسند آیا تناول فرما لیا, نہیں پسند آیا تو آپ ہاتھ روک لیتے, عیب نہیں لگا, اس کو برا نہیں کرتے, کھانے کو خود نہیں کھاتے, ذرا اندر سے مسالہ نکال کر لاؤ. یہ بھی سب حفظ کی علامت ہے. ہاں جو سروس دے رہا ہے سب کو تقسیم کر رہا ہے وہ تو مانگے گا, پھیکا نکال کے دو وہ آپ کے لیے لے آئے گا, پر کھانے پر جو بیٹھے ہوئے وہ چلاتے رہتے ہیں یہ لاؤ وہ لاؤ آلو ڈال کے لاؤ, یہ حفظ بہت ہی مطلب نامناسب عادت ہے. اپنے گھر میں چل جائے, گھر میں اپنی امی کو بولتا ہے کہ امی بوٹی دے دے تو وہ چل جائے, وہاں ایسا ماحول ہے کہ وہ مایوب نہیں ہوا. لیکن عام دعوتوں میں یا کسی اور کے گھر میں یہ سب مایوب باتیں, اب وہ گنجائش نہ ہو, زیادہ بوٹیاں ہی نہ ہو, تو پھر وہ اس کو شرمندگی ہوگی مہمان کو, بےچارا کہاں سے نکال دیا جائے. تو اس کے وہاں طلب نہ کیا جائے, ایسے موقع پر موقع محل کی رعایت رکھی جائے. چباتے کم ہے پھر باقی کام ہاتھوں پہ چھوڑ دیتے ہیں, ہاتھتے ہیں اور دانت دونوں کی طاقت میں فرق ہے, تو پھر قبض بھی سب کو لگا ہوا رہتا ہے, تقریباً قبض کے مریض کھانے کے آداب کا خیال ہی رکھتے ہیں. ذہن نصیب تقلیل طعام کی نعمت کسی کو مل جائے, ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا بھوک کے تین حصے, پھر تو میرا خیال ہے ڈاکٹر کا گزر بھی رہا ہوں. کیونکہ زیادہ تر بیماریاں اطبا کا کہنا یہ ہے کہ 80% بیماریاں نظام ہضم کی وجہ سے ہوتی ہیں, ہاضمہ درست ہو تو 80% بیماریوں سے انشاءاللہ بچا رہے گا, بلکہ کسی نے 90% بھی میرا گھر لکھا ہے. تقریباً بیماریاں پیٹ کی خرابیوں سے, کھانے پینے کی بے اعتدالیوں اور بے احتیاطیوں کے باعث. کھانے کے بعد پھر انگلیاں چاٹ لیں, تین انگلیاں یہ مراد ہے, بیچنی شہادت کی اور انگوٹھا. اور اگر نرم غذا ہے, تین انگلی تو نہیں اٹھتے جیسے چاول ہے تو چار سے اٹھا لے, چار سے نہیں اٹھتے پانچ سے اٹھا لے, مگر یہ کہ انگلیوں کی جڑوں تک آلود نہ ہو اس کا خیال رکھے, ہتھیلی تو بالکل آلود نہ ہو, جڑیں تک بھی آلود نہ ہو, کم سے کم انگلیاں جو ہے وہ آلود ہو. تین انگلیوں میں حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ چھوٹا نوالا بنے گا چبانا آسان ہوگا, جب صحیح چبے گا تو ہضم جلدی ہوگا. انگلیاں چاٹنے کے بعد اچھا برتن بھی اس دوران چاٹ لے, صحیح نصیب پانی ڈال کر دھو کے پی لے. ایک غلام آزاد کرنے کا تمام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا, جو برتن چاٹ لیتا ہے برتن اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے. اب چاٹنا اور دھونا اسی وقت کہیں گے جبکہ کھانے کا اثر برتن میں نہ ہو. اب خالی پانی گرا لیا اور کھانا اور مسالے چپکے ہوئے دانے بھی نظر آ رہے, تو یہ دھونا نہیں کہلائے گا. کیا آپ گھر میں برتن اس طرح دھوتے, گھر میں کس طرح دھوتے ہیں برتن کہ کھانے کا اثر نہیں ہو؟ تو ظاہر ہے کہ جب یہ دھونا تو اسی صورت میں کہا جائے گا کہ اب یہ تمیز نہ ہو سکے کہ یہ اٹھا کر دھلاؤ برتن لائیں گے ابھی اس میں کھانا کھائیں, یہ بھی تو دھلاؤ کہیں گے. تو یہ دھو کر اس طرح پیئیں گے تو انشاءاللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا؟ حدیث شریف میں غلام کا جو حصہ آزاد کیا اتنا حصہ جہنم سے آزاد ہوگا. جس نے پورا غلام آزاد کیا وہ گویا پورا جہنم سے آزاد ہو گیا. یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بھر کر پی لو گے تو جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے, یہ نہیں کہہ رہا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ نے حدیثوں میں پڑھا غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا, تو غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا. تو ہاتھ بعد میں دھو لیجیے, دھو بے شک صابن سے دھو لیں تاکہ ہاتھ میں بدبو نہ رہے, اور پوچھ بھی لیں تولیے سے, کلیاں بھی کر لیں, منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیں. لیکن اب منہ نہیں بھی دھوئیں گے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے سنت پر عمل نہیں کیا. تو جو داڑھی والے ہیں خاص کر ان کو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, کہ کھانے کی غذاؤں کے اجزاء لگتے رہتے ہیں, شوربہ لگ جاتا ہے. بعضوں کی داڑھی تو بہت بدبو ہوتی ہے. میرے اوپر جب لوگ ملاقات کرتے ٹوٹتے ہیں, مجھے اس کا تجربہ, عام آدمی کو نہیں ہوتا تجربہ, تو مجھے بعضوں کا سانس بند رکھنا پڑتا ہے, بدبوؤں کے بھپکے آ رہے ہوتے ہیں. پھر پیٹ کی خرابیاں, ہاضمہ درست رکھا جائے تو ان شاء اللہ پیٹ سے بدبو نہیں آئے گی, کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. اور اپنے اس کو بھی دن میں ایک آدھ بار صابن سے داڑھی کا اگلا حصہ دھو لینا چاہیے, اسی طرح بن کے تو یہ جو بھی غذا کی وہ سب دور انا اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
عموما آپ کو دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کہیں پر مدعو ہوتے ہیں تو کھانا کھانے سے قبل کلی اختیارات طلب فرماتے ہیں, اس میں کیا حکمت ہے؟
سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کہیں مدعو تھے, وہ فرنی پیش کی گئی حضرین کو, اعلیٰ حضرت کو بڑے پیالے میں پیش کی گئی, انیک بار بچ رہی. تو آپ نے میزبان کو طلب فرمایا, فرمایا کہ تم اجازت دو تو میں عبد السلام کو دے دوں. عید الاسلام عبد السلام جبل پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے خلیفہ تھے سیدی اعلیٰ حضرت, تو وہ بھی برابر حاضر تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیجیے. تو آپ نے مسئلہ ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو مخصوص مخصوص حصہ دے دیا گیا تو اب جتنا جس کو ملا وہ اسی کے کھانے کا مجاز ہے, دوسرے سے نہیں کھا سکتا. تو جو کچھ بچ گیا وہ میزبان کا ہے, نہ خود ساتھ لے جا سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو پوچھا, یہ مسئلہ آپ نے ارشاد فرمایا. اسی طرح ایک جگہ آپ مدعو اٹھے تو روٹی اور شوربہ پیش کیا گیا, شوربہ آپ کو پسند آیا تو آپ نے میزبان سے ارشاد فرمایا کہ اجازت ہو تو میں اس کو پی لوں, کہ حضور اور حاضر کروں حکم فرمائے. تو آپ نے مسئلہ ارشاد فرمایا کہ روٹی اور شوربہ ملا کر کھانے کا عرف ہے, پینے کا رواج نہیں, عرف نہیں. ظاہر سب پینا شروع کر دیں گے تو روٹیاں پھر انتظار کرتی رہ جائیں گی, کیسے کھائیں گے؟ اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. تو ان اعلیٰ حضرت کی احتیاطوں سے میرا ذہن بنا, کیونکہ اب بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے اپنے انداز میں کھانے کی ہوتی ہیں. اب اگر ہم دوسرے انداز سے کھائیں تو عرف کے خلاف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر بعض اوقات پلاؤ میں پلاؤ بھی ہوتا ہے, روٹی سالن بھی ہوتا ہے, قورمہ, تو جی چاہتا ہے تھوڑا سا قورمہ پلاؤ میں ڈال دیا جائے, تو بالکل ہی یہ تو عرف کے خلاف ہے, رواج کے خلاف ہے. قورمہ ہی روٹی کے لیے, کیونکہ پلاؤ میں تو آلریڈی مسالہ گوشت سب کچھ ہے, کی چاہتا ہے کہ ڈالے, لوگ تو ڈالتے. بریانی میں بھی سالن قورمہ جو جس کی سمجھ میں آتا کرتا, یہ سب عرف کے خلاف, ناگوار بھی گزر سکتا ہے, کمی ہو جائے گی. نہ ایسی بے تکلفی ہو تو وہ دوسری بات ہے, لیکن دعوتوں میں کون سی بے تکلفی ہوتی ہے؟ حاجی فاروق کیا ہوں, میری بے تکلفی ہے, میں نے فاروق بھائی یہاں سے بالکل اختیارات کی, مجھے پتا کہ ان کو پوچھنا بیکار, بے تکلف ہے, عرف پر بھی ہوتا ہے پوچھنے کا, میرے ذہن میں تھا لیکن میں نے نہیں پوچھا. تصدم اس طرح کہ آپ کہیں دعوت میں گئے اور سالن بریانی میں ڈال رہے, تو اس لیے کلی اختیارات, کلی اختیارات کے معنی بھی سامنے والے کو آنا چاہیے. لفظ کلی اختیارات ہر طرح سے کھا سکتا ہوں اس کی کنجی نہیں ہے, بلکہ اس کو یہ وضاحت کرنی پڑے گی کہ کلی اختیارات تو اس کو جیسے اپنے ماحول میں اور سمجھتے ہیں, ورنہ اس کو سمجھا جائے کہ ہم جس طرح چاہیں کھائیں, جس طرح جو چاہیں کھائیں, تو وہ کہہ دیں ہاں کی اجازت ہو جائے گی. لیکن اس کی اجازت عام طور پہ لوگ لیتے ہیں. یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے, سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان پوچھا, وہ ہم لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے پوچھا ہوگا, حاضرین کو مسئلہ معلوم ہو جائے اور ان سے بھی ان کی عقیدت ایسی ہوگی, جیسے اس نے تو عرض کیا نا وہ حاضر کرو کہ نہ بھی پوچھتے تو کام چل جاتا, ان کی بے تکلف اور عقیدت کا جو معاملہ تھا اور کثرت بھی ہوگی شوربے کی. ورنہ اگر کھانا ہی محدود ہو, لمیٹیڈ ہو, قورمہ بھی لمیٹیڈ ہے, بریانی بھی لمیٹیڈ ہے, اور اب آپ پوچھو گے کہ میں یہ قورمہ ڈال کر بریانی میں کھاؤں, مروت میں وہ منع تو نہیں کرے گا لیکن دل اس کا برا ہوگا. ایسی صورت میں تو یہ پوچھنا بھی مانی ہے, یہ سوال بھی کرنے کا موقع نہیں ہے. تو کہاں کلی اختیارات لے یہ بھی دیکھ لیں. تو اب اس دور میں چونکہ کھانے کی فراوانی ہے, اندازہ ہوگا کہ 313 اسلامی بھائی آئیں گے دعوت میں, کوئی بھائی نہیں کہ پکا ہوگا 786 کا, یا قرضہ لے کر یا کسی طرح بھی کھینچم پانی کر کے شادیوں میں لوگ وہ خوب پکاتے ہیں, پھر سارا سال کے سالوں تک روتے ہیں, لیکن شادی میں ناک رکھنے کے لیے اپنا گلا کٹوا دیتے ہیں. ہوتی ناک کی بھی اختیارت لینے میں حرج نہیں ہے کھانے کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اپنے ساتھ کھانا لے جانے کی اجازت ہوگی؟
ہاں, جس کو عزت کی پرواہ نہیں ہو لے جائے, کیونکہ صاحب خانہ نے کلی اختیارات دے دیے تو آپ ڈش پر دوسری ڈش ڈھک کر اٹھا کر چلیں گے. ہو سکتا ہے صاحب خانہ بولے میں تو کلی اختیارات دے کر بچ گیا, لیکن جو دیگر جو ڈبا باندھیں گے اس کی اس ڈبے کی آواز بھی برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے. تو کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے اپنی عزت بھی خراب ہو, کہ مسلمان کو اپنی عزت بھی تو سنبھال لی, اور اس نے جو کلی اختیارات دیے ہیں اس کا بھی ایک دائرہ اپنے کو باندھنا پڑے گا کہ اس سے مراد یہ کہ نہیں کھاؤں. لے جانا یہ پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ جو کھانا دیا اس پہ اختیار ہے. کلی اختیار سے مراد یہ تھوڑی گھر پہ جا کے آپ بیٹھ جاؤ پھر بند بولو چل, کلی اختیار دیا گھر میرا لے لیا, جبکہ سراہتر وہ نہ کہہ دے یا اسے کہتے نہیں لے جاؤ, وہ پیک کر کے خاص خاص مہمانوں کو ضرورت ہوتی ہے بچ جاتا ہے تو پھر اٹھا کے دے دیتے پیکنگ کر کے احترام کے ساتھ, تو وہ لے جانے حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.